لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. 11 پارے میں سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، ان آیات مبارکہ کے ساتھ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں، یہ باتیں ایک ایسی کتاب کی ہیں جو حکمت و دانائی سے لبریز ہے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے، انہی کی بستی، انہی کے شہر، انہی کے قبائل میں سے، انہی لوگوں میں سے ہم نے ایک بندے کو چن لیا اپنی بات کے لیے، وہی الہی کے لیے، اور اسے یہ علم دیا کہ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے خطرناک نتائج سے بر وقت آگاہ کرے. ان انذر الناس، اس کا ترجمہ تو اردو میں لکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جہالت، نادانی، علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کو امید تو نفع کی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو یہ جو خطرہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تباہی نہ آئے، اس خطرے سے بر وقت مطلع فرمائے، اور جو ایمان لائیں، جو اس کی بات مانیں، انہیں اس بات کا یقین دلائے کہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ صدق کا ہے، سچائی کا ہے، راست بازی کا ہے. اب اس بات کی کفار کو کوئی سمجھ نہ آئی، اس لیے کہ صدیوں پرانے رواجات جو جہالت کی بنا پر گھڑے گئے تھے وہ چل رہے تھے، اور اسے وہ انتہائی دانشمندی یا عقل مندی تصور کرتے تھے. جب ان کا ابطال ظاہر ہوا، ان کا باطل ہونا سامنے آیا، اور ان کے خلاف جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی جو ان رواجات اور رسومات سے ہٹ کر جہالت سے پاک، علم و دانائی کی روشنی سے لبریز اور حقیقت پسندی پر مبنی تھی. تو کافروں سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کوئی بہت بڑا جادوگر ہے کہ جو لوگوں کو باپ دادے کی روش سے ہٹا کر ایک نئی روش پہ لگا رہا ہے. آج اتفاق ایسا ہے کہ عشر محرم بھی ہے اور جمعۃ المبارک. محرم کا عشرہ پہلی امتوں میں بھی بہت تقدس اور احترام رکھتا تھا، اور رمضان المبارک سے پہلے جب نفلی طور پر روزے رکھے جاتے تھے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے، صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے، لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ نفلی روزے رکھنا متروک ہو گیا اور ضروری نہ رہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ عشر محرم کے دن یہود و نصارہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اگر مسلمانوں میں سے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ اکیلے عشرے کے دن کا نہ رکھے بلکہ دو روزے رکھے، 9 اور 10 کے رکھ لے، 10-11 کے رکھ لے، اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے تاکہ یہود اور نصارہ کی مشابہت کا شبہ نہ ہو۔ پھر عشرہ محرم بعد میں آنے والے وقتوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت کے سبب بہت زیادہ ایک تاریخ ساز اہمیت اختیار کر گیا کہ یہ واقعہ ایک بنیاد بن گیا مسلمانوں میں ایک الگ فرقے کی، یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس کے لیے الگ وقت چاہیے، لیکن میں ضمناً اتنا عرض کرتا چلوں کہ کچھ باغیوں نے یہود کی شہ پر جب یہ سمجھا کہ میدان کارزار میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا تو زیر زمین سازشوں سے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جس پر ان عقائد اور ان نظریات کی جو محمد رسول اللہ نے لوگوں میں بھر دی ہیں نفی کی جائے اور پھر سے نئے گھڑے جائے۔ تو اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں رکھی گئی، لیکن ان کی نگاہ بہت دور بین تھی اور قدرت کو بھی منظور تھا اور ان کی قربانی بھی مثالی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی قربانیوں سے مرتب ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر اپنی شہادت تک ہر ہر قدم پر قربانی ہی قربانی دیتے چلے آئے، اس کی فہرست بڑی طویل ہے لیکن آخری قربانی مثالی ہے۔ جب باغیوں نے کچھ اعتراضات کیے، تاریخ طبری میں وہ اعتراضات لکھے گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں اجتماع کر کے ان اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے، وہ بھی تاریخ طبری میں آپ کے جوابات بھی موجود ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ معترضین نے طبری سے اعتراض لیے ہیں، جو جواب حضرت نے دیے تھے وہ اسی کتاب سے لے کر نہیں لکھے۔ بہرحال آپ کے جوابات سننے کے بعد صحابہ کبار نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اور یاد رکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی حدود افریقہ سے ہسپانیہ اور سائبیریا تک اور چین تک اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، روئے زمین پر سب سے بڑی حکومت کے اکیلے حکمران تھے، اور افواج اسلامی مزید فتوحات کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو آنے واحد میں چند سو باغیوں کو سولی پہ لٹکا دیتے، اور یہ بات صحابہ کبار نے انہیں اس وقت عرض کی جب انہوں نے مسجد نبوی میں اعتراضات کے جواب دیے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ شہر حرم نبوی ہے اور اس شہر میں میں قتل و غارت نہیں چاہتا۔ اور جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ حد حرم سے باہر تشریف لے جائیے اور انہیں باہر گرفتار کر کے لے جائیے، تو فرمایا کہ میں نے عمر گزاری ہے قرب رسالت کی تلاش میں، اگر آخری وقت آ پہنچا ہے تو میں روضہ اطہر سے دور نہیں جا سکتا۔ لیکن ان کی دوربین نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر انہیں میں سزا دیتا ہوں تو شرن تو سزا درست ہوگی، لیکن بعد میں آنے والے لوگ اسے ایک حادثہ ایک ظلم قرار دے کر اسی پر کسی نئے دین کی بنیاد رکھ لیں، اور یہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. لہذا انہوں نے, اتنے بڑے امیر نے جس کے پاس اتنے بڑے لو لشکر تھے, عالم بے یار و مددگار میں شہید ہونا قبول کر لیا, لیکن ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا, اور یہ بہت بڑی قربانی. اور یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ کوئی یہ الزام لگا کر کہ یہ خلفائے راشدین یا جانشینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالم تھے اور اپنی مرضی کی حکومت کرتے تھے, اور جس کسی نے اعتراض کیا اسے قتل کرا دیا, لہذا دین وہ نہیں جو انہوں نے بتایا, دین کچھ اور ہے. یہ موقع انہوں نے فراہم نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سادہ دلی, راست بازی ان لوگوں کے لیے سبب بن گئی, اور انہوں نے ظلمن اور گھیر کر حضرت حسین کو بھی شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے مقابلے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے انہیں فرمایا تھا, اور اس پہ تمام تاریخیں شیعہ سنی سب کتابیں شاہد ہیں, کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس سے خود بات کر لوں گا. چنانچہ یہ قافلہ کوفے کو چھوڑتا ہوا دمشق کی جانب چلا, اور دمشق کی جانب کوفے سے تیسری منزل دمشق کے راستے میں کربلا ہے. کربلا مکہ مکرمہ سے کوفے کے راستے میں نہیں ہے, کوفے سے دمشق کے راستے میں. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو یزید کی یہ جرات نہیں کہ ان کا اعتراف نہ کرے, تو شاید سزا ہمیں ملے گی, کیونکہ بغاوت پر اکسانے کا کام تو ہم نے کیا, خط تو ہم نے لکھے, ہم مارے جائیں گے. تو انہیں ظلمن شہید کر دیا گیا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخ تس محرم ہو, بلکہ شاید یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے کہ ان کی شہادت محرم میں ہوئی, کیونکہ 25 منزل مکہ مکرمہ سے کربلا کا سفر بنتا ہے, اور ان دنوں میں ایک منزل روز مسافر کیا کرتے تھے, اور ہر منزل پہ پڑاؤ بنے ہوتے تھے. آج بھی وہ جگہ بھی موجود ہے اور وہ منزلیں بھی موجود ہیں, اور عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو سڑک بنی ہے کوفے کو, وہ اسی راستے پر بنی ہے جو اس زمانے میں منازل کا راستہ, اور کوفے سے دمشق کو بھی سڑک جا رہی ہے. تو میں نے راہی کرب و بلا نامی ایک کتابچے میں یہ لکھا بھی تھا, جس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا, کہ آپ ٹائم اینڈ سپیس کے مطابق, کہ سفر کتنا ہے اس پہ وقت کتنا لگتا ہے, آپ کب روانہ ہوئے اور کب پہنچے, اس کے مطابق یہ ثابت کریں عشر محرم میں ہوا. کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ 8 ذی الحج کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو حرم کعبہ میں جو ہوئی وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب 8 ذی الحج کو فجر ادا کرنے کے بعد سارے حاجی منا چلے جاتے ہیں. حضرت حسین کو کیا اتنی جلدی تھی کہ وہ حج چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور اگر منا تشریف لے جاتے ہیں تو پھر 13 ذی الحج کو فارغ ہوتے ہیں, 14 کو روانہ ہو سکتے ہیں. 14 کو اگر روانہ ہوں تو اس میں 25 منازل لے کے ایک دن جمع کریں, تو وہ تو کہیں سفر کی 8-9 کو پہنچتے ہیں وہاں کربلا میں, محرم تو پیچھے رہ جاتا, اور اگر 8 کو چل پڑے تو 8 میں 25 جمع کرے پھر بھی سفر کی 2-3 کو پہنچتے ہیں. یعنی وقت اور فاصلے, ٹائم اینڈ سپیس کے اعتبار سے یہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کہ حضرت حسین یکم کو کربلا میں پہنچے یا محرم میں کربلا میں پہنچے, یہ ثابت کرنا بھی ممکن نہیں. اور یہ میں نے لکھا, یہ کتاب دیوبند پہنچی ہندوستان کسی طرح سے, اور علماء دیوبند نے اسے پھر اسی کتاب کو ری پرنٹ کیا, دنیا میں پھیلی, ایران تک گئی, کسی شیعہ عالم نے بھی اس کا جواب نہیں لکھا, حالانکہ وہ چھوٹا سا کتاب تھا. اور سادی سی بات ہے کہ بھائی وقت بھی, فاصلہ بھی موجود ہے, شہر بھی موجود ہے, منازل بھی موجود ہیں, تاریخ بھی موجود ہے, لیکن بہرحال اسے عشر محرم میں لا کر اسے ایک عجیب, چونکہ آپ کی قربانی تو دین کے دفاع کے لیے تھی, اور وہ بھی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی. یزید نے دعوی نبوت نہیں کیا, قرآن کا انکار نہیں کیا, شریعت کے کسی حکم کا انکار نہیں کیا, بلکہ اس کے ساتھ, اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بھی بعض صحابہ بھی موجود تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اعتراض یہ بھی نہیں تھا کہ خلافت مجھے دے دو، اعتراض یہ تھا کہ یزید منمانی کرتا، میں اس سے بات کروں گا، وہ منمانی چھوڑ دے بیعت کر لوں گا، منمانی نہیں چھوڑے گا تو بیعت نہیں کروں گا. لیکن اہل کوفہ نے، جنہوں نے پہلے حضرت حسین سے بیعت کی تھی، انہوں نے بیعت کے باوجود ظلم حضرت حسین کو شہید کیا. اس واقعے جانکاہ کو دین کی تائید بننے کی بجائے دین میں ایک نیا فرقہ کھولنے کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا. اور وہ موقع جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فراہم نہیں کیا تھا، وہ موقع حادثہ کرب و بلا نے فراہم کر دیا. تو بہرحال اسلام کفر کے خلاف نہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کفر کے خلاف ہے، یہ غلط بات. اسلام بنیادی طور پر جہالت کے خلاف ہے، کفر جہالت کا پھل ہے، ظلم جہالت کا پھل ہے، گناہ جہالت کا پھل ہے، رسومات جہالت کا پھل ہے. جہالت ایک درخت ہے ایسا جس پر رسومات کے پھل لگتے ہیں، جس پر ظلم کے پھل پکتے ہیں، اور جس پر کفر کا پھل لگتا ہے، اس کی بنیاد ہے جہالت. اسلام سراپا علم ہے، دانش ہے، اسلام دانائی ہے. جس طرح روشنی اندھیرے کے خلاف ہے، اسی طرح علم جہالت کے خلاف ہے. اور یہی بات یہ آیت مبارک بتا رہی ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب ہے جو دانش سے پر ہے، علم سے پر ہے، جاننے سے پر ہے، اور علم جہالت کے خلاف ہوتا ہے. اب بتوں کو پوجنا جہالت ہے. ایک بندہ اپنے ہاتھ سے ایک پتھر کو تراشتا ہے، اسے اپنے گھر کی دیوار میں لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ کے دوسرے پتھر کو تراشتا ہے، اسے غسل خانے کے فرش میں لگا دیتا ہے، تیسرے پتھر کو تراشتا ہے، اسے خدا بنا کر سامنے رکھ لیتا ہے، سجدہ کرنے لگ جاتا ہے. جو اپنا وجود بنا نہیں سکا، اس کے گھڑنے میں تمہارا محتاج تھا، کتنی جہالت ہے. جو کہا گیا تھا کہ اب تو سجدے پہ بھی خاموش ہیں پتھر کے صنم، اب تو سجدے پہ بھی خاموش ہیں پتھر کے صنم، اپنے ہاتھوں سے تراشے نہ بنائے ہوتے. ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر ہم نہ گھڑتے تو یہ بن ہی نہ پاتے. اور اب یہ اتنی بات ہے کہ ہم سجدے کرتے ہیں اور یہ بات نہیں سنتے. تو کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک ایسا پتھر جو اپنی تراش خراش میں آپ کا محتاج ہے، چھینی ہتھوڑے کا محتاج ہے، پھر آپ اس کے سامنے اپنی آرزو، اپنی نیاز مندی، اپنی عاجزی اور اپنے سجدے پیش کرتے ہیں. تو اسلام بنیادی طور پر اسی جہالت کی مخالفت کرتا ہے. اسی لیے اس آیہ مبارک میں بتایا گیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ دانش سے پر. دانش جہالت سے نہیں آتی، دانش علم سے آتی، اور علم لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کی لائبریریاں پڑھ ڈالی اور کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن وہ جاہل ہیں. کیوں جاہل ہیں؟ اللہ کو نہ پہچان سکا تو اللہ کی مخلوق کا علم کیسے ہوگا؟ مخلوق کے جو اجزاء ہیں، اگر ان کو پہچان بھی لیا تو یہ اجزاء کس نے بنائے، ان کو ترتیب کس نے دیا، ان کو آمیزہ کس نے دیا، اور ان کی آمیزش میں روح کس نے پیدا کیا، یہ سمجھ نہ آئی تو جہالت تو اپنی جگہ رہی. یعنی ہم نے سائنس سے دریافت کر لیا کہ کوئی سیلز ہیں، ہر سیل میں حیات موجود ہے، اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ کروڑوں سیل جو ہیں وہ ایک قلم کی نب پہ آ سکتے ہیں. اس چھوٹے سے سیل میں مثبت اور منفی جو ہے وہ بجلی کا حصہ موجود ہے. اور وہ سیل جب ایک خاص تعداد سے جمع ہوتے ہیں تو ایک چیز بن جاتی ہے ان کی, وہ جو آپس میں آمیزش ہے وہ ایک بنا, جس طرح ہم مختلف کھانے بناتے ہیں کہ اس میں گھی ڈالتے ہیں, مرچ ڈالتے ہیں, نمک ڈالتے ہیں, مسالہ ڈالتے ہیں تو ایک کھانا بن جاتا ہے. وہی گھی مرچ مسالہ ڈال کے اس میں کوئی اور چیز ڈالتے ہیں دوسرا کھانا بن جاتا ہے. دال ڈالتے ہیں دال بن جاتی ہے, گوشت ڈالتے ہیں ایک اور آنڈی بن جاتی ہے, قیمہ ڈالتے ہیں وہی گوشت ایک اور طرح سے بن جاتا ہے, کباب بناتے ہیں. اسی طرح ان اجزاء کی آمیزش سے مختلف اجسام بن گئے, انہی سے ہیرے بھی بنے, انہی سے سونا بھی بنا, انہی سے چاندی بھی بنی, انہی سے لوہا بھی بنا, انہی سے چٹانیں بھی بنی. مزے کی بات یہ ہے کہ انہی سے پانی بھی بنا, انہی سے مٹی بھی بنی, انہی سے حیوان بھی بنے, پرندے بھی بنے, انہی سے انسان بھی بنے. اب انسان میں اور حیوانوں میں جو فرق آیا وہ روح کا تھا کہ حیوانات میں صرف روح حیوانی ہے, انسانوں کو کل روح من امر ربی, عالم امر کے لطیفے روح سے نوازا گیا. سارے فانی ہیں اور ختم ہو جائیں گے, انسان باقی ہے اس لیے کہ عالم امر کو فنا نہیں, خلق کے لیے فنا ہے. امر اللہ کی صفت ہے, اس کی ذات باقی, اس کی صفات باقی, وہاں فنا کا گزر نہیں ہے. انسانی روح کا چونکہ رشتہ عالم امر سے ہے, انسانی بدن کا رشتہ اپنی روح سے ہے, نہ روح فنا ہوگی نہ بدن کو فنا ہونے دے گی, لہذا اس زندگی کے بعد اس کی ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اب اس زندگی کی آزمائش اور معیار رکھ دیا اس عالم آب و گل کو, جو قادر تھا آدم علیہ نبی نا علیہ صلاحت والسلام کو پیدا فرما کر جنت میں بٹھا دیا, وہی نسل آدم بڑھتی رہتی جنت میں ہی رہتی. اس نے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ تمہیں دنیا میں جانا ہوگا. دنیا اس نے بنائی, ہر شاہکار اپنے بنانے والے کی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے اور دنیا بڑی خراب ہے, یہ بھی جہالت ہے. حق بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنا حسن ہے, اتنی لذت ہے, اتنی شیرینی ہے کہ اس نے لوگوں کو رب سے چھین لیا. اگر بے سوادی ہوتی تو لوگ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر اس میں آتے, اس میں اتنا حسن سمو دیا, بنانے والے کی کاریگری ہے, اتنی لذتیں رکھ دی, اتنی خوشبوئیں بکھیر دی, اتنے پھول بچھا دیے زمین کے سینے پر, وہی بچھا سکتا ہے, اتنی گلکاریاں کون کر سکتا ہے کہ ہر تن کا گل بکف برآمد ہوتا ہے, ہر پھول کا رنگ الگ ہے, خوشبو الگ ہے, ذائقہ الگ ہے, اثر الگ ہے. ایک پانی برستا ہے اور کروڑوں پھول نکلتے ہیں, کوئی کا زمین میں رنگ نہیں ملاتا, پتے ہرے ہیں کوئی پیلا ہے, ایک ایک پتے میں متعدد رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں گلشن میں جائیں تو. آزمائش یہی تھی کہ رخ روشن کے آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں, رخ روشن کے آگے سما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں, ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. دنیا کی شمع جلا کر اس نے اپنی ذات والا صفات کے سامنے رکھ دی. بندے کے ذمے صرف فیصلہ ہے, نہ یہ دنیا کی طرف چل کر جا سکتا ہے, نہ ادھر چل کر جانے کی ہمت رکھتا ہے. اس کے اندر سے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے دنیا کی طرف جانا ہے تو وہ قوت دے دیتا ہے, چلا دیتا ہے, کہتا چلتا جا, اور وہاں تک ہی جا سکتا ہے جہاں تک وہ جانے دیتا ہے. جب وہ روکتا ہے تو شہنشاہوں کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے, سب بے بس ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کی طرف کا فیصلہ اندر سے, من سے, دل کی گہرائی سے موازنہ کر کے بندہ, چونکہ علم دیا ہے اس نے, انبیاء بھیجے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو انسانی علوم کی انتہا ہے. ہر نبی کے پاس علوم کا خزانہ ہے، لیکن علوم مصطفی میرے آپ کے اندازے سے بالا تر، ہمارے علم کی حدود سے ماورا ہے. اتنے علم کا سمندر جو پوری دنیا کی انسانیت کو ہر موضوع پہ، وہ موضوع قانونی ہے، وہ موضوع عدالتی ہے، وہ موضوع سیاسی ہے، وہ موضوع تجارتی ہے، وہ موضوع اخلاقی ہے، وہ موضوع معاشرتی ہے، ہر موضوع پر ایک جملے میں ایک قانون بتا دیتا ہے جس میں تبدیلی کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی ہستی جو روئے زمین کے مسائل کا حل ایک جملے میں بتا دیتی ہے، اس کے علوم کی حد کیا ہو. تو علوم کو لٹایا ہے محمد رسول اللہ، اور آپ کے ایک ایسے معلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تعلیم دینے کے انداز نرالے ہیں، اور آپ کی تعلیم میں جو گہرائی اور گیرائی ہے وہ بھی عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بعثت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جو عرصہ ہے، اسے عہد فطرت کہتے ہیں. اب اس میں بڑے بڑے شاعر گزرے، بڑے بڑے ادیب ہوئے، بڑے بڑے دانشور ہوئے، بظاہر لکھنا پڑھنا جاننے والے بڑے بڑے فلاسفر ہوئے، لیکن اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ ایک بات کوئی نہ بتا سکتا. اپنے فلسفے کے زور سے، اپنی تاریخ دانی کے زور سے، اپنی سائنس کے زور سے کوئی نہ دریافت کر سکتا. جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند شعر، اور ایسا بتایا کہ حیرت ہوتی ہے. ایک جاہل شخص وہاں جنگل میں بھیڑے چلا رہا ہے، بکریاں چلا رہا ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کھانا پینا بھی اس کا جنگلیوں جیسا ہے، لباس بھی جنگلیوں جیسا ہے، زبان بھی جنگلی، لیکن اگر اس تک حضور کا کلمہ پہنچا تو اس سے پوچھو اللہ ہے تو کہے گا اللہ ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، عبادت کا مستحق ہے. کس نے بتا دیا اسے؟ یہ جو شاگرد ہوا کرتے ہیں، ان کا علم استاد کی تعلیم کے کمال کی تصویر ہوا کرتا ہے. اگر کوئی شاگرد قابل ہوں کسی استاد کے، تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں تعلیم دینے والے میں کتنی قوت اور کتنی استعداد ہے. یہ جو نور ایمان آپ کو روئے زمین پہ نظر آتا ہے، یہ کمال میرا، آپ کا، مولوی کا، عالم کا، خطیب کا، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اکیلے محمد الرسول اللہ کی تعلیم کی برکات اور انداز ایسا ہے. اس طرح سینوں میں توحید اتری کہ صدیوں کی روش اس کا تصور انسان سے چھین نہ سکی. اس طرح تصور رسالت ایمان و یقین کے ساتھ سینوں میں پیوست ہو گیا کہ وہ تیر نسلن بعد نسلن سینوں میں اور دلوں میں ابھی تک کھٹک رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہی علم ہے، یہ علم کی ابتدا بھی ہے، یہ علوم انسانی کی انتہا بھی ہے. اگر کوئی علم شروع کرتا ہے تو بنیاد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ساری زندگی سارے علوم حاصل کرنے کے بعد منتہا علم کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، صرف اس کے ساری زندگی کے مجاہدے اس کے یقین کی گہرائی اور گیرائی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، بات وہی رہتی ہے. ایک عام آدمی جس نے آج کہا اللہ ایک ہے، اور جس نے اس پہ مجاہدہ کیا، محنت کی، مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کہتا وہ بھی ہے اللہ ایک ہے، لیکن اس کے کہنے اور اس کے کہنے کی گہرائی کا فاصلہ مختلف تھا. ایک عامی آدمی ایک ان پر ایک جاہل کہتا ہے اللہ واحد و لا شریک ہے، ایک اللہ کا ولی جس کی عمر، جس کے شب و روز اس کی یاد میں بسر ہو گئے، اور ایک ایسا بندہ جو اس کی تجلیات رقصاں نظر آتی ہیں، کہتا وہ بھی یہی جملہ ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک، لیکن اس عامی کے کہنے اور اس کے کہنے کی گہرائیوں میں فاصلہ ہے. جملہ وہی ہے، ابتدا بھی یہی ہے کہ وہ واحد ہے لا شریک ہے اور اللہ کا رسول برحق رسول ہے، انتہائے علم بھی یہی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور محمد الرسول اللہ برحق اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول، کتاب اللہ کی برحق کتاب ہے. لیکن اس کے اندر جوں جوں کوئی محنت کرتا ہے اور جوں جوں کسی پر اللہ کی عطا ہوتی ہے، اب دیکھ لو، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، کتنی عجیب بات ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا. آپ کیا کہیں گے، یہ علم ہے یہ جہالت؟ زبان کلمہ پڑھتی تھی، دل نے کلمے کو سمجھا نہیں. ورنہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو اور اس گلے پر تیغ چلا دے جس کو محمد الرسول نے بوسے دیا. صدیاں بیت گئیں، جس پتھر کو حضور نے بوسہ دیا لوگ ابھی تک جان لڑا رہے ہیں کہ کبھی مکہ پہنچیں اور حجر اسود کو بوسہ دے دیں. کیا رکھا ہے حجر اسود؟ پتھر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر، تجھے میرے نبی نے چوما ہے، میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں، تو تو پتھر ہے، تیری حیثیت سے میں واقف، لیکن تجھے جن ہونٹوں نے چوما ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ بات بہت قیمتی ہے، وہ کام بہت قیمتی ہے جو میرے آقا نے کیا ہے، میں اتباع محمد میں تجھے بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو یہ تو ایک پتھر تھا اور وہ تو آپ کے جگر گوشے کی گردن تھی جس پر حضور کے بوسے سبق تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے وہ گردنیں کاٹی وہ بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. یہ غلط کہہ رہا، حالانکہ جو بات حضرت حسین فرما رہے تھے وہ علم تھا، جو قاتلوں نے کی وہ جہالت. جہالت پر ظلم کا پھل بھی لگا اور بعد میں جہالت پر کفر کا پھل بھی لگا، اور اسلام کے خلاف اور عقائد اسلام کے خلاف عقائد وضع کیے گئے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا. یہ ساری بات روز روشن کی طرح واضح ہے. اور آپ پہلی بات کو چھوڑ دیں، یہیں سے چل پڑے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہر سینے میں کربلا ہے، ہر سینے میں کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹا سا حسین ہے، کسی نہ کسی گوشے میں کوفے کی فوجیں بھی ہیں، کسی سینے میں حسین سر بلند ہے اور کوفیوں کو شکست ہوتی ہے، کسی سینے میں حسین ذبح ہوتا ہے اور کوفی دندناتے تھے. ہر سینے میں کربلا سجی، جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی، اپنے شب و روز، اپنے فیصلے، میرے فیصلے میرے نہیں ہوں گے، میرے فیصلے محمد الرسول اللہ کے ہوں گے، جن نسبت خاک رابع عالم پاک اس بندے کی حیثیت دیکھ لو کتنی بلند ہو جاتی ہے, جو کہتا ہے میں بات کرنے کا وہ انداز اپناؤں گا جو میرے نبی کا تھا, میری شکل ویسی ہوگی جیسی میرے نبی کی تھی, میں رشتے اس طرح سے کروں گا جس طرح میرے نبی کا حکم ہے, میں لین دین اس طرح کروں گا جس طرح میرے نبی کا حکم ہے, میں سیاست اس طرح کروں گا جس طرح میرے نبی کا حکم ہے, میں قانون اسے مانوں گا جو میرے نبی نے دیا ہے. تو گویا ایک بندہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے اور اس کی جگہ جتنی باتیں آتی ہیں وہ اس کی نہیں ہوتی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اسی کو صوفی فنا فی الرسول کہتے ہیں. صوفی جو مراقبات کراتے ہیں اور جس میں مراقبہ فنا فی الرسول ہے, اس کی غایت یہی ہے کہ بندے کی اپنے ارادے کی نفی ہو جائے اور جو کام اس سے سرزد ہو وہ اس کا نہ ہو, وہ محمد الرسول اللہ کا. تو دیکھ لیں بندہ عظمت کی کن بلندیوں پہ سرفراز ہو جاتا ہے کہ آج کے عہد کا ایک مشتے غبار ہو, ایک مٹھی بھر مٹی کی ہو, لیکن وہ فیصلے اس کے نہ ہوں, فیصلے محمد الرسول اللہ. دین کو مشکل سمجھنے والے غلطی پر ہیں اور یہ سوچ ہی نہیں سکے کہ دین میں عظمت کی, وہ یہ جان ہی نہیں سکے. اور یہی جہالت ہے, نہ جاننا ہی جہالت ہے اور جان لینا ہی دانش ہے. میرے بھائی قرآن کے صرف الفاظ پڑھنا, قرآن کو ایک مقدس کتاب کے طور پر اٹھائے اٹھائے پڑھنا, یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا قرآن کا حق, جاننا سمجھنا, یہ تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے, چھونا بھی عبادت ہے, ادب و احترام بھی عبادت ہے, لیکن اس سے حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا ہوتا ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس سے علم کا ذریعہ بنایا جائے اور اس سے علم و دانش حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. تو آپ نے حسین کو فاتح کر دیا. اسی کربلا میں حسین سر بلند ہوا. اور اگر ہم کلمہ بھی پڑھتے رہے, قرآن بھی پڑھتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, سود بھی کھاتے رہے, جھوٹ بھی بولتے رہے, لوگوں کو لوٹتے بھی رہے, تو جس طرح کوفے والے بھی کلمے پڑھتے تھے اور کربلا میں بھی نمازیں پڑھتے تھے, ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر اتباع رسالت چھوڑ دیا ہے ہماری نماز بھی کربلا میں کوفیوں کے ساتھ ہے. دوسروں پر تو ہم سارے بڑے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا, فلاں کو, اس فلاں کو چھوڑو یار, اپنے آپ سے تو پوچھو, وہ اپنے حسین کی حمایت کر رہا ہے یا اپنے اندر یزید پال رہا ہے. اس کربلا میں جو میرے سینے میں ہے, اس میں جہاں نیکی اور بدی کا مقابلہ ہے, جہاں ایک طرف اللہ و اللہ کے رسول کا پیغام ہے اور دوسری طرف ابلیس ہے, ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ابلیس کا ساتھ جہالت ہے, خواہ کتنا لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور خواہ کسی کو ایک لفظ لکھنا نہ آتا ہو, لیکن اتباع محمد علم ہے, نور ہے اور دانش. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, جہالت سے محفوظ رکھے, نور علم سے دلوں کو منور فرمائے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے, اس پر دین برحق کی حکومت قائم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی